بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سيد البشر صلى الله عليه وسلم كسيرة كدروس جاري هي آج کی نشست میں سیرت کا درس نمبر 20، ہجرت مدینہ، اسلام کا سفر، عظمت اور کامیابی کا سفر. پچھلے نشست میں ہم پہنچے تھے دار الندوہ میں، جو ظالمانہ اور کافرانہ کانفرنس ہوئی تھی، جس میں یہ طے کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، قتل کرنے کی سازش پر ان کا اتفاق ہوا. کیا وہ اس سازش میں کامیاب ہوتے ہیں؟ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں؟ یہ سب ہمیں آج کے قصے میں پتہ چلے گا انشاءاللہ. صحیح بخاری میں سے میں نے کوشش کی روایات میں اکٹھی کروں، کیونکہ ہجرت کے تعلق سے کچھ ضعیف روایات بھی موجود ہیں، یہ کہ میں بعض کی نشاندہی کروں گا انشاءاللہ. تو صحیح بخاری میں سے میں قصے کا آغاز کرتا ہوں. سیدہ عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے جب سے ہوش سنبھالا اپنے والدین کو اسلام میں ہی پایا، اور کوئی بھی ایسا دن نہیں گزرا کہ جس دن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام ہمارے پاس آتے. روزانہ کتنی خوبصورت گھرانہ ہے، کتنی عظیم گھرانہ ہے، جس گھرانے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام روزانہ جاتے ہیں. سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب مسلمانوں پر کافروں کا ظلم و ستم بڑھتا گیا تو مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. سید وقر صدیق نے بھی حبشہ کی طرف رخ کر کے ہجرت کرنا چاہا. راستے میں برک الغماد کی ایک جگہ پر ابن دغنہ ایک شخص سے، اپنے قوم کا سردار ہے، وہ ملتا ہے اور انہیں دغنہ کہتا ہے، اے ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ سید ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، میرے قوم نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا، بس میں اس زمین پر سیر کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں صرف اور صرف اپنے رب کی عبادت کر سکوں. ذرا غور کریں، فورید ان اسیح فی الارض واعبد ربی، میرے اور کوئی غرض نہیں ہے، نہ تجارت کی غرض ہے، نہ میں نے کوئی مال و دولت کمانی ہے، بلکہ جو کچھ تھا وہ بھی پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ تاکہ میں اپنے رب کی عبادت کر سکوں، یعنی اپنی توحید عبادت کی حفاظت کر سکوں. ابن دغنہ کہتا ہے، ابو بکر تیرا جیسا شخص نہ تو خود نکل سکتا ہے اور نہ ہی اسے نکالا جا سکتا ہے. پھر سید وقر صدیق کی چند خوبصورت صفات بیان کی ہیں، کمزوروں کے مددگار تم ہو، اس لیے رحمی تم کرنے والے ہو. مہمان نوازی، بہترین مہمان نوازی کرنے والے ہوں، حق کی اور حق والوں کی ہمیشہ مدد کرنے والے ہوں، تو میں تمہیں پناہ دیتا ہوں، نہ جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں میں تمہیں پناہ دیتا ہوں، ایک رب کی عبادت کرنا چاہتے ہو نا، میں پناہ دیتا ہوں، چلو واپس، تمہیں تیرے رب کی عبادت سے کوئی روکے گا نہیں۔ چنانچہ سیوک صدیق واپس چلے آتے ہیں، برد غنہ شام کو ایک پہنچتے ہیں، مکہ میں اعلان کرتے ہیں کہ ابوبکر صدیق مکہ چھوڑ کے جا رہا تھا، کیا ایسے انسان کو مکہ چھوڑنا چاہیے؟ فتخر گواہی دیتے ہیں، ایسا انسان نہ تو خود جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے نکالا جا سکتا ہے۔ تم جانتے ہو بکر صدیق کون ہے؟ پھر وہی صفات دوبارہ ان کو سنائی، عجب بات دیکھیں، سب نے اقرار کیا۔ یہ خوبصورت صفات اس شخص کے اندر تو ہم مانتے ہیں، لیکن ایک بڑا مسئلہ ہے جس پر ہم خاموش اختیار نہیں کر سکتے۔ ارے کیا مسئلہ ہے؟ یہ ہمارے بچوں کو اور عورتوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، آزمائش میں ڈال دیا اس نے۔ اس لیے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے نا، اپنے گھر میں کرے، باہر نہ کرے، ہمیں باہر گوارا نہیں ہے، اپنے گھر میں کرنا چاہتا ہے، جو کچھ کرے ہمیں منظور ہے، لیکن ہمارے بیویوں کو بچوں کو خراب نہ کرے۔ مرد غنہ کہتا ہے ابو بکر کیا کہتے ہو تم؟ یہ مطالبہ ہے، اپنے رب، اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموش اختیار کرتے ہیں، اور ایک مفرد انسان کے لیے خاموشی سے کچھ رہتا کیا؟ پھر سبحان اللہ، برغون نے عہد دیتے ہیں، مشرکین بھی عہد کرتے ہیں ہم کچھ نہیں کہیں گے، چلے جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کچھ عرصہ تو اپنے گھر میں اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد انہیں اپنے گھر میں مصلی بنا دیا، اور نم نماز پڑھتے تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے، قرأت کرتے، اور جب بھی قرآن مجید پڑھتے سید عائشہ فرماتی ہے رو پڑتے، کانا رجل بکا ان، بہت زیادہ رویا کرتے تھے جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ میرے بھائی ذرا غور کریں، آج قرآن مجید ہم بھی پڑھتے ہیں، ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ اور ایک وہ لوگ تھے جن کی زندگی بدلی ہے قرآن مجید سے، اور جب قرأت کرتے تو راستے سے جو بھی گزرتے نا وہ رک جاتا۔ مشرکین عرب کو جب خبر ملی، ابن دھونہ کو بلایا اور کہا دیکھو ہم تمہارے عہد کو پامال نہیں کر سکتے، آپ ہمارے قوم میں معروف شخص ہو، اپنے قوم کے سردار ہو، معروف ہو، لیکن ابو بکر نے اچھا کام نہیں کیا، اپنے گھر میں مصلی بنا دیا اور وہاں پہ کچھ پڑھتا رہتا ہے، اور ہماری عورتیں اور ہمارے بچے کھینچے چلے جاتے ہیں۔ ذرا غور کریں لفظوں پہ، دیکھیں عقل نہیں آ رہی، آخر وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے وہ کھینچے چلے جاتے ہیں؟ اچھا وہ جو کچھ پڑھ رہا ہے وہ الفاظ کیا ہے؟ نعوذ باللہ، کوئی گالیاں ہیں، کوئی برائی کا سبق ہے، بدکاری کا سبق ہے، قتل و غارت کا سبق ہے، سبق کیا ہے؟ وہ کہہ کیا رہا ہے اس کی پرواہ بھی نہیں ہے، لیکن ایک چیز پر اتفاق ہے ان سب کا، کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت توحید کو روک رہا ہے کسی طریقے سے بھی، کچھ بھی ہو جائے۔ میرے دگنہ دیکھو، اس کو روکو ورنہ پھر ہم روکنا جانتے ہیں۔ ابن دغنہ بلاتے ابو بکر صدیق کو، ابو بکر تم کیا کر بیٹھے ہو؟ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ اپنے رب کی عبادت کو اپنے گھر میں خاموشی اختیار کر کے، ورنہ میں اپنی پناہ سے دستبردار ہوتا ہوں۔ سلوک رسد رن ہو بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے اللہ کی پناہ ہی کافی ہے، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں. سبحان اللہ، ابھی مدینہ کی ہجرت کی طرف کا حکم نہیں آیا تھا، دوسرے دن یہ چند دنوں کے بعد دیکھیں جب اللہ کی طرف رجوع کیا اور اللہ تعالیٰ پر یقین و بھروسہ کیا، اگرچہ کافر موجود ہیں، تکلیف ہی پہنچے، قتل بھی کر سکتے، کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن مجھے میرا رب ہی کافی ہے، میں درب کی پناہ میں آتا ہوں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ خواب دکھاتے ہیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہجرت کی جگہ کون سی ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ایسی جگہ دکھا دی گئی جس میں بہت سارے کھجور ہیں اور میدان بھی ہیں اور دو لاوے کے پہاڑ ہیں ان کے بیچ میں، اور یہ جگہ کون سی ہے؟ یثرب المدینہ، جو بعد میں اس کا نام بھی تبدیل ہوا. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اجازت دی، اور میں پچھلے درس میں بیان کر چکا تھا پچھلے دروس میں کہ صحابہ کرام نے ہجرت کرنا شروع کی، سب نے ہجرت کی سوائے تین لوگوں کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین. تو جب یہ اعلان ہوا تو بعض مسلمان جو حبشہ کی طرف جا چکے تھے ان میں سے بعض واپس آ گئے تاکہ وہ بھی مدینے کی طرف ہجرت کرنا چاہا. سیدنا ابوبکر صدیق نے سامان تیار کیا اور ہجرت تیار کر کے جانا چاہا تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، ابوبکر تم رک جاؤ. میں امید کرتا ہوں کہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت دی جائے گی، یعنی ابھی تک اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت نہیں دی گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ آپ کو اجازت دی گئی، فرمایا کہ مجھے ابھی، مجھے امید ہے کہ مجھے بھی ان قریب ہجرت کی اجازت دی جائے گی، یعنی آپ بھی میرے ساتھ ہوں گے. اللہ رغلان ہو عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا واقعی آپ یہی امید رکھتے ہیں، یعنی قریب آپ ہجرت کرنے والے، اور یعنی میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جی ہاں. سوکر صدیق بڑے خوش ہوتے ہیں اور دو اونٹ خاص تیار کرتے ہیں اور چار مہینے تک یہ اونٹ چرتے رہتے ہیں. سید عائشہ فرماتی ہیں، اسے بخاری کی روایت جاری پوری، سید عائشہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی سید ابوبکر صدیق کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تپتی دوپہر میں کسی شخص نے آ کے کہا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں منہ ڈھانکے ہوئے، منہ پہ کپڑا تھا، اپنا چہرہ مبارک ڈھانکے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے سید ابوبکر صدیق کی طرف. جب یہ خبر سنی سید ابوبکر صدیق نے جلدی سے اٹھے اور فرمایا کہ اس وقت اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، ضرور کوئی اہم معاملہ ہے، عام بات نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ عام طور پہ کب آتے تھے؟ صبح اور شام. دوپہر کو، تپتے دوپہر کو پہلی مرتبہ آ رہے ہیں، اس مطلب ہے کوئی نہ کوئی تو معاملہ ضرور ہے، کوئی اہم چیز ضرور ہے، کیا ہے پتہ نہیں کیا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہنچے تو اجازت مانگی داخل ہونے کی. سبحان اللہ، ادب دیکھیں. اب اگر کوئی بڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کون ہے؟ صحابہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ان کے لیے، لیکن ایک ادب ہوتا ہے، تعلیم، حسن تعلیم. دیکھیں، دستک دیتے ہیں دروازے کو، اجازت لیتے ہیں، پھر اندر داخل ہوتے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سے فرماتے ہیں آپ گھر میں جو بھی ہیں ان کو کہہ دیں کہ باہر چلے جائیں، جو خاص بات کرنی ہے. سر بکر صدیق عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ہی کے اہل ہیں اور تو کوئی بھی نہیں ہے, سیدہ عائشہ بیٹھی تھی اور کوئی بھی نہیں تھا. اب اس لفظ سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ بیوی اہل بیت میں سے ہے کہ نہیں؟ اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اہل ہی تو ہیں, آپ کے گھر والی اور تو کوئی نہیں ہے. اور رافضی کہتے ہیں اہل بیت میں سب شمل سوائے بیویوں کے. اللہ المستعان. شاہ عبد الرحمن الوکیل رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں رافضوں کے تعلق سے, امائم علی بہائم, امامے جو ہیں جانور کے سر پہ رکھے ہوئے, یہ انسان نہیں ہے. فرماتے لا عقل ولا نقل, نہ ان کے پاس عقل ہے سوچنے کی اور نہ ان کے پاس نقل ہے, قرآن سنت ہے ان کے پاس. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اہل, قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام قصے میں اہل کا لفظ آیا ہے, قرآن میں حدیث میں مانتے نہیں ہیں, نہ عقل نقل نہیں ہے. عربی لغت میں اہل بیت سب سے پہلے بیوی آتی ہے, لغت بھی نہیں ہے. اور عقل کیسے مانتی ہے کہ گھر بنتے انسان کے شادی کے بعد ہے, گھر والا انسان کب بنتا ہے بتاتے کیوں نہیں ہے؟ شادی بعد ہی گھر والا بنتا ہے نا, گھر والے نکال دیں گھر بچتا ہے؟ سبحان اللہ. میرے بھائی گھر گھر والے سے پہچانا جاتا ہے. روافض کہتے ہیں جو بھی آپ سے رشتے دار ہیں سارے اہل بیت میں سے سوائے بیویوں کے ہم نہیں مانتے. الغرض اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کی طرف سے اجازت مل گئی ہے اور ہجرت کے لیے تیاری کریں. ابن اسحاق کی روایت میں آیا ہے کہ ابوبکر صدیق رو پڑے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے پہلی مرتبہ دیکھا زندگی میں کہ مرد بھی خوشی میں رویا کرتے ہیں. مرد بھی روتے ہیں اور خوشی دیکھیں, خوشی کس چیز کی ہے جانتے ہیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کی تو ہے, لیکن جان ہتھیلی پہ ہے. جان تو ہتھیلی پہ ہے نا. جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کے آ رہے ہیں, اپنا منہ ڈھا کے آ رہے ہیں, مگر بات آسان نہیں ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دو اونٹ جو تیار کیے ہوئے تھے, وہ اونٹ تھے ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتے ہیں ایک آپ کے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں نہیں ابوبکر, اس کی قیمت کیا ہے؟ قیمت دوں گا میں اس کی. اللہ کے لیے جا رہے ہیں, اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں, جو گھر ہے جو مال ہے جو متاع ہے, ہجرت کی کیا لے کے گئے؟ وہی دو کپڑے لے کے گئے تھے جو پہن کے گئے تھے, اور کیا تھا ان کے پاس؟ گھر تھے, گھر میں جو کچھ بھی تھا سب چھوڑ دے. اب پیسے بھی نہیں کہ سواری خریدیں. تو ابوبکر صدیق اس شرط پہ سواری لیتے ہیں کہ اس کی قیمت میں چکاؤں گا, اس شرط پہ میں لیتا ہوں ورنہ نہیں لیتا میں. ابوبکر صدیق اپنی دونوں بیٹیوں کو حکم دیتے ہیں کہ تیاری کرو. تیاری کرتے ہیں, دونوں سواریوں کو تیار کرتے ہیں, اور سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ ایک تھیلی سی لے کے آتی ہیں, انہیں کھانے کی اشیاء جو بھی تھا ان کے پاس سب اس میں بھر دیا. اور جب اس تھیلی کو بند کرنا چاہا تو کپڑا نہیں تھا, تو ان کے کمر پہ کپڑا تھا, دوپٹہ جو تھا اسے اتار کے دو حصوں میں پھاڑ دیا, تقسیم کر دیا. ایک واپس دوپٹہ لے لیا اور دوسرے حصے سے اس تھیلی کو بند کر دیا, اور اس لیے ان کا نام رکھا گیا ہے. کیا لقب ہے ان کا؟ ذات النفاقین. نفاق کہتے ہیں دوپٹے کو, اور دو دوپٹوں والی یا ایک دوپٹے کو دو حصوں میں پھاڑنے والی. کس کے لیے؟ اس دین کو نصرت کے لیے, توحید کے لیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور تائید کے لیے. دوسری طرف اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ابوبکر صدیق مشورہ لے کے ایک مشرک کو بخاری کے الفاظ ہیں، عبداللہ بن اریقد کان علی دین کفار قریش، لفظ کفار قریش کے لفظ سے بخاری میں، کفار قریش کے دین پہ تھا، لیکن تھا سیدھا انسان، سیدھا کس اعتبار سے؟ معاملات کے اعتبار سے عہد شکنی نہیں کرتا تھا، مشرک تھا، اس لیے عربیوں میں بعض چیزیں اچھی تھی، اچھی صفات تھی، جاہلیت میں بھی ان میں سے ایک یہ اچھی صفت تھی، جیسے کہ بہادری ایک صفت تھی ان کی، عورتوں پہ ہاتھ نہ اٹھانا یہ بھی ایک صفت تھی ان کی، اور ان میں سے ایک یہ بھی اچھی صفت تھی کہ عہد شکنی نہیں کرتے تھے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن اریقد کو کہا کہ تین دن کے بعد یہ دو اونٹ جو سواریاں ہیں ابھی لے جاؤ، تین دن کے بعد غار ثور پر شام کے وقت ملنا، ملاقات ہونی ہے، رات کے وقت یعنی، اور سیدنا عبداللہ بن ابی بکر اسے عامر بن فہیرہ کو بلاتے ہیں، انہوں نے سمجھاتے ہیں، صرف عبداللہ بن بکر ابھی جوان تھے، کم سن لڑکے تھے، لیکن سمجھدار تھے، خوبصورت سوچ رکھنے والے تھے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے جاتے، سر عبداللہ بن ابو بکر عنہ کہ کیا کام تھا کہ دن رات کو وہیں کی جا کے سوتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں غار ثور کے قریب، اور صبح ہوتے ہی فوراً جاتے مکہ کے شہر میں، اور کوئی خبریں دیکھتے کہ کیا وہ ان کے منصوبے ہیں، کیا وہ کیا کر رہے ہیں، کیا وہ ان کی سوچ ہے، اور شام کو آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے فرماتے کہ کیا کر رہے ہیں، اور عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ جو ہیں بکریں چرایا کرتے تھے سو بکر صدیق کے، اور روزانہ شام کو جو بکریں چرا کر شام کو پھر رات کو وہیں جاتے اور دودھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلا، سو بکر صدیق کو پا دودھ پلاتے غار میں، اور بکرے چرانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جو قدموں کو نشان ہے وہ بھی مٹ جاتے ہیں، یعنی دیکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پہ بھروسہ کیا، لیکن حق کا توکل ہے، یہ سارے ایک کافر کو کرائے پہ لینا، اور کیا تھا ایسا شخص تھا جو تتبع آثار اور نقش قدم اور راستوں کو جانے کا ماہر تھا، ایسے راستے جانتا تھا صحرا میں بھی اس کو چھوڑ دیتے نا اکیلا واپس آ جاتا تھا، سلام اللہ وبرکاتہ، اور عرب میں بہت کم ایسے لوگ تھے جو بہترین طریقے سے راستوں کو سمجھتے تھے اور لوگوں کے نقش قدم اور آثار کو بہترین طریقے سے جانتے تھے، ابو بکر صدیق کے ساتھ لینا، پھر اس مشرک کو اب کرائے پہ لینا، پھر سیدنا عامر بن فہیرہ اور سیدنا عبداللہ بن ابو بکر صدیق، اور کھانا بھی ساتھ لے جانا، یہ حق التوکل ہے، یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کے نبی ہوں میں جا رہا ہوں اور بیچ میں سے نکل کے جاؤں گا اور یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، نہیں میرے بھائی، الاخذ بالاسباب الشرعیہ، نوکری نہیں بے روزگاری ہے، حق التوکل یہ ہے کہ گھر سے نکلو نوکری کی تلاش کرو، اپنے آپ کو اللہ کے سپورٹ کر دو، حلال رزق کی تلاش کرو، یہ نہیں کہ گھر میں سو رہا ہوں میں مسلمان ہوں مومن ہوں میں موحد ہوں متبع سنت ہوں، اللہ رزق دیتا ہے، چھت کبھی چھت میں سے دروازہ نہیں کھلے گا تمہیں آسمان سے رزق نہیں ملے گا، یاد رکھیں، یہ توکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ پہ، بھروسے سے نہیں کہتے، یہ محض سستی ہے، کاہلی ہٹ درمی ہے، بدنیتی ہے، بددیانتی ہے، چلے جا آخر تک، لیکن حق توکل یہ ہے، جیسا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دے رہے، ہمارے لیے سبق ہے یہ، تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے ہیں اور رخ کرتے ہیں غار ثور کی طرف، چھپ کے سے جاتے ہیں، پیچھے کے راستے سے جاتے ہیں، اور چھپ کے جانا بھی حق التوکل ہے، اور راستے میں غار ثور کی طرف جاتے ہوئے اس سے پہلے مشرکین قریش، کفار قریش نے، اچھا کفار قریش کے لفظ پہ ذرا غور کریں، آج بعض لوگ کہتے ہیں کافر کو کافر نہ کہو، وہ ایک اعتبار سے مومن تو ہے نا بیچارے. تو یہودی کو کافر نہ کہو, نصرانی کرسچن کو کافر نہ کہو, اور بعض لوگوں نے کہا ہندو کو بھی کافر نہ کہو. وہ بھی اللہ کو وجود کو تو مانتا ہی ہے نا, مومن تو ہے نا. بعض لوگوں نے تو ایسی پیس کانفرنس کی ہے نا, ہزاروں لوگوں کو جمع کر کے پوری دنیا کو یہ ایک ایسا سبق سنایا ہے, دکھایا ہے کہ واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ ہندو بھی مومن ہے, اپنے اعتبار سے مومن ہے, یہودی بھی مومن ہے, کرسچن نصرانی بھی مومن ہے, سکھ بھی مومن ہے, سب اپنے اپنے مذہب کے مطابق اچھے ہیں اور مومن ہیں, اور سب جو ہیں وہ امن کا پیغام دیتے ہیں. ہم مسلمان بھی امن کا پیغام دیتے ہیں. ایک اسٹیج سے مسلمان اللہ کو پکار رہا ہے اور ہندو اپنے رام کو پکار رہا ہے, کرسچن عیسیٰ السلام کو پکار رہا ہے, اور جو سکھ ہے اپنے گرو نانک کو پکار رہا ہے. عجب بات ہے واللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, اور صحیح بخاری کی روایت میں الذین کفار قریش, اور ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ وہ مومن ہے, تو پھر سورہ کافروں کیوں پڑھا کرنا, قل یا ایھا المؤمنون, یہ کیوں پڑھتے قل یا ایھا الکافرون, کیا خیر ہے پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ وہ جس نے یہ پڑھا نا دہر اسلام سے خارج ہے. اللہ تعالیٰ فرما کوئی ہے کافرون, اور کوئی شخص آ کے پڑھے کوئی المؤمنون, تو قرآن مجید میں تبدیل کفر ہے. اس لیے جرت کوئی نہیں کرے گا, یاد رکھیں. لیکن اور جرت کر رہے ہیں, بہت 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 کچھ کر رہے ہیں اسلام اور اس امن, پتہ نہیں کیسا امن اور کیسا پیس ہے اور کس طریقے سے سلامتی ہے. یہ ایک صرف ایک اوڑ ہے, ایک پردہ ہے, اس کے پیچھے شرک بدعات خرافات کفر بہت ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن صرف ایک پیغام ہے, دنیا کو دکھانا ہے تاکہ دنیا والے سمجھ لیں, خاص طور پہ کافر جو ہیں وہ راضی ہو جائیں, خاص طور پہ ایسے شخص پر جو یہ کام کرتا ہے اور اس کو ٹائٹل دے دیا گیا امبیسڈر آف پیس, امن کا سفیر. یہ ٹائٹل تمہیں مبارک ہو بھائی. ہم تو ایک چیز جانتے ہیں, مومن ہے اور اس کے ضد کافر ہے. ایمان اور کفر جمع نہیں ہو سکتے. اللہ نے فرما دیا کہ مشرکین عرب مشرکین ہیں, کافر ہیں, کیونکہ بت پرستی کرتے تھے. ہمارا ایمان ہے کہ آج ہندو بھی کافر ہے, وہ بھی بت پرست کرتا ہے. یہود و نصارہ کے تعلق سے کافر ہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ, ہم بھی کہتے کہ یہ نصارہ کافر ہیں. جس نے یہ کہا عزیر اللہ کا بیٹا وہ کافر, ہم بھی کہتے ہیں جو عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے وہ کافر ہیں. اللہ کا فرمان ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. الغرض واپس آتے ہیں. راستے میں دو چھوٹے سے قصے سامنے آتے ہیں, اور ان دو قصوں سے پہلے در الندوہ میں کیا ہوتا ہے, جب ان کو خبر ملتی ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے ہیں, نہ تو گھر میں ہیں اور نہ ہی مکہ میں نظر آ رہے ہیں, فوراً کانفرنس بلائی دار الندوہ میں, اور وہاں پر اعلان ہوا کہ زندہ یا مردہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, یعنی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم, یا ابو بکر صدیق میں سے کسی کو بھی جو لے کے آئے گا اسے دیت ملے گی, یعنی 100 اونٹ ملے گا. ایک شخص کے سر کی قیمت 100 اونٹ. جب یہ اعلان ہوا تو جو کھوجی ہے نا کھوجی, وہ سارے اکٹھے ہوئے. انہوں نے کبھی 100 اونٹ کی بات ہے, ایسا انعام تو آج تک نہیں ہم نے دیکھا کبھی. راستہ دیکھنا ہے, وہ تو ماہر تھے. تو وہ نکلے. ایک قصہ بعض روایات میں ابن ہشام, سیرت ابن ہشام میں ایک قصہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے اپنے گھر میں, سیدنا علی سے فرماتے ہیں کہ میری بستر پہ سو جاؤ, پھر آپ صرف چادر بھی اوڑھ کے سو جاتے ہیں. پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں سب کے سامنے, اور سورۃ یاسین کی آیت پڑھتے جاتے ہیں, وجعلنا من بين ایدیہم سبقا مسدا، یہ آیت پڑھتے ہوئے جاتے ہیں اور بٹی بھی ان کے سر پہ ڈال کے جاتے ہیں، کوئی ان کو دیکھتا نہیں ہے. یہ روایت جو ہے یہ ضعیف روایت ہے، اگرچہ کتنی مشہور ہے، بہت ہی مشہور روایت ہے، روایت ضعیف ہے. اس کی ضعف کی وجہ، پہلی وجہ یہ ہے کہ جس نے اسی روایت کیا ہے، الواقدی، واقدی جو ہے متروک ہے، اور ابن اسحاق نے روایت کیا ہے عن سے، اور مدلس سے عن سے روایت نہیں مانی جاتی. علامہ البانی نے فقہ السیرہ کی تخریج میں صفحہ نمبر 163 میں فرماتے ہیں ضعیف ہے، اور ان سے پہلے ابو حاتم رازی نے عثمان جزری جو راوی ہے اس کے تعلق سے فرماتے ہیں لا يحتج به، وقیل کہتے لا يتابع حدیثه، لیکن ابن کثیر نے اور ابن حجر، ابن کثیر بدین نہایہ میں اور ابن حجر فتح الباری میں اس کی تحسین کی ہے اور کہا یہ حسن ہے. صحیح قول محققین کے نزدیک ضعیف روایت ہے. واپس آتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ راستے میں غار ثور کی طرف جا رہے ہیں، راستہ بہت مشکل ہے، اور یہ راستہ جنوب کی طرف یعنی مکہ سے مدینہ شمال کی طرف ہے، اور مشرکین نے اپنے سارے پہلے تو ناکہ بندی کر دی، کس طرف سے؟ شمال کی طرف سے، راستہ وہی ہے نا جانے کا جو معروف راستہ ہے، اور اپنے بندے وہاں پہ کھڑے کر دیے، اور یہ اعلان بھی کر دیا کہ جو بھی ان کو زندہ مردہ لے کے آئے گا 100 انعام ہے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکمت عملی دیکھیں، جنوب کی طرف گئے، اور غار ثور جو ہے وہ جنوب کی طرف ہے، تاکہ ان کو کسی کو ذہن بھی نہ آئے کہ راستہ جو ہے جنوب سے لے کے پھر سمندر کے ساتھ جدہ سے ہو کے گئے ہیں. پتہ ہے طریق الہجرتین، دیکھیں جو ابھی جو ایکسپریس روڈ ہے، یہاں تک آئے تھے. سبحان اللہ، مکہ دیکھے کہاں پہ ہے. ہم گاڑی میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں یار لمبا سفر ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیدل اس سفر کو طے کیا اس دین کی حفاظت کے لیے، اور میرے بھائیوں میرے اور آپ کے لیے اس دین کو پہنچانا تھا. آج ہم درس سنتے ہیں کہیں پہ توحید کا درس ہے، گاڑی پر بھی جانا ہوتا ہے تو سستی چھا جاتی ہے، ارے توحید تو جانتے ہیں، شیخ نے کون سی نئی بات کرنی ہے، توحید تو ہم بچپن سے جانتے ہیں، کیا کیا بات ہے، کوئی نئی بات ہوتے تو شاید چلے جاتے. سبحان اللہ، اگر توحید جانتے ہیں تو اس کو مزید جاننے سے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے اور ثابت قدمی ملتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے میرے بھائیو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، يثبت الله الذين آمنوا بقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. کون سا قول ثابت ہے؟ کسی ثابت قدمی ملتی ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی. تو کبھی شیطان کو موقع نہ دینا وسوسہ کرنے کا، توحید کا درس ہے، عقیدے کا درس ہے، ارے اس میں کون سی نئی بات ہوگی. آپ جب جائیں گے سنیں گے تب پتہ چلے گا نئی بات ہے کہ نہیں ہے. توحید کے ہر درس میں نیا سبق، آپ کو نیا پیغام ملتا ہے. اگر آپ واقعی موحد ہیں تو آپ کو یقیناً ایک نئی بات ضرور ملے گی، اور اگر آپ توحید کی قدر و قیمت نہیں جانتے، بے قدرے ہیں، پھر تو آپ کوئی فرق نہیں پڑے گا نا آپ کو. پھر تو آپ دیکھیں وہاں پہ سوتے بھی رہیں گے اور انگڑائے بھی لیتے رہیں گے اور آنکھیں بھی بند ہوگی، جو جھٹکے بھی کھاتے رہیں گے. جیسے کہ جمعے کے خطبے میں ہمیں سمجھ تو نہیں آتی عربی میں خطبہ ہوتا ہے کیا کر رہے ہوتے ہیں، تو آدھے جو ہیں وہ تو سو رہے ہوتے ہیں، مزے کر رہے ہوتے ہیں. اگرچہ عربی میں بھی خطبہ ہے تو سونا نہیں ہے، آدھے گھنٹے بیس منٹ کی بات ہے، جاگتے رہنا ہے اور الرٹ ہو کے رہنا ہے کہ سبق اگر تمہیں کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا واللہ اجر صاحب سے آپ خالی نہیں جائیں گے کبھی، لیکن سوتے گزار دیا، پورا دن جمعے کو سوتے ہیں، پورا دن پڑا نا سونے کے لیے، تو بس اسی بیس منٹ میں سونا ہے، شیطان کیا کرتا ہے، مزہ بھی سونے کا اسی بیس منٹ میں آتا ہے نہیں، اس لیے ٹیک لگا کر نہ بیٹھا کرے، بعض اوقات ہم جاتے ہیں نا مسجد میں تو یا تو جو پلرز ہوتے ہیں آپ لوگ دیکھتے ہیں جا کے فوراً پلر کے ویسے بیٹھ جاتے ہیں، بڑے خوشی ہوتے ہیں پلر مل گیا ہمیں، یا جو ابھی جو کچھ یہ گدیاں بنی ہوئی ہیں بعض وہاں پہ دوڑ کے جاتے ہیں، پہلے سب چھوڑ دیتے ہیں، جلدی جاتے ہیں پہلے سب کو چھوڑ کے اور اس ٹیک لگانے کے لیے، بےچارے پتہ نہیں کمر جیسے ٹوٹی ہوئی ہے، کمر میں درد ہے یا 60 سال کے بوڑھے ہو گئے بےچارے، جوان ہیں ماشاء اللہ لیکن ٹیکیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کہاں پہ ہم ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں گے، اور جو ہی بیٹھے کہف پڑی آدھی پڑی پھر نیند نے اپنا کام شروع کر دیا، مشکل سے اب کنٹرول کیا، خطیب آگے خطبہ دینے کے لیے اذان سنی، جاگ آ گئی، آنکھیں کھل گئیں، پھر 5 منٹ بعد پھر وہی سارے خطبے میں بعض لوگ انسان دیکھتے ہیں واللہ دکھ بھی ہوتا ہے عجب بھی ہوتا ہے، پورے خطبے میں بےچارے یوں جھٹکے لگا رہے ہوتے ہیں جیسے بس کے سفر کرتے ہیں یا ٹرین کے سفر ہوتے ہیں نا، بےچارے جھٹکے کھا رہے ہوتے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ایسے جمعے کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، میرے بھائی من مس الحصى فقد لغى، ساتھ کو انصت نہیں کہہ سکتے ہو، خاموشی سے سنو، یہ نہیں کہہ سکتے ہو تم، کوئی شور مچا رہا ہے اس کو خاموش کے لیے کہہ نہیں سکتے ہو، اور ہمارا یہ حال ہے الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ، بہرحال اگر توحید کی بات آئے تو آپ کا سینہ چوڑا ہونا چاہیے، آنکھوں میں ٹھنڈک اور دل میں سکون ہونا چاہیے، یہ موحد کی نشانی ہے، اور جو مشرکین ہیں وہ کیا کرتے ہیں جب ایک اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے سینے تنگ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں نہیں ایک اللہ کی بات نہ کرے کسی اور کی بات بھی کرے، اس لیے مومن موحد کو چاہیے متبع سنت کو چاہیے کہ توحید کا اہتمام کرے، بہرحال جی
وضو باقی رہتا
ہے، ہاں اونک سے وضو باقی رہتا ہے، اور جس کے خراٹے نکل آتے ہیں نا اس کو جانا چاہیے پھر وضو کرنے کے لیے، بعض لوگ تو لگے ہوتے ہیں خراٹے نکل ہوتے بےچارے پورے جیسے کہتے ہیں گدے گھوڑے بیچ کے سو رہے ہوتے ہیں، صرف بیڈ کی کمی ہے باقی سب کچھ اس کے پاس ہے، ایسے شخص اگر سو جاتا ہے تو النوم من نواقض الوضوء، گہری نیند جو ہے وہ نواقض الوضوء میں سے ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر یعنی ابھی نیند کی ابتدا ہے اور ابھی بس یوں بس یہ جو جھٹکے کھا رہے ہوتے ہیں نا یہ نہ سو رہے ہوتے نہ جاگ رہے ہوتے ہیں، بیچ والے ہوتے ہیں، ان کی نماز تو ہو جاتی ہے لیکن جمعے کے اجر ثواب سے محروم ہوتے ہیں، کوئی ثواب نہیں ہوتا ان کے جمعے کا، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت فرماتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہا تھا، راستے میں ایک چٹان سے نظر آئی اس کا سایہ ہم نے دیکھا تو میں وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا، اس ٹھنڈے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلا دیا اور میں بیٹھ گیا پہرہ دینے کے لیے، الصحبہ دوست کا حق ادا کیسے ہوتا ہے صحابہ کرام سے سیکھیں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں، آج ہمارے بھی دوست ہیں، کس بنیاد پہ دوستی ہے، کیسی دوستی ہے، کیسے دوست ہیں، ایک وہ بھی تھے سنیں، کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک چرواہا آ رہا ہے ہماری طرف آ رہا ہے دور سے، شاید اس نے اس چٹان کی سایہ کو دیکھا شاید اس کو بھی اس کی ضرورت پڑ گئی، شاید وہ آتا رہتا تھا تو جلدی سے اس کی طرف جاتے ہیں تاکہ وہ یہ نہ ہو کہ اس کو پتہ چل جائے اور خبر آگے نہ دے دے، وہاں پہ جا کے کہتے ہیں آپ کے پاس دودھ ہے پینے کے لیے، کہتے ہیں جی ہاں، پہلے تعارف کرتے ہیں پوچھتے ہیں، کہتے ہیں میں بکرے چرایا کرتا ہوں اس قریب والی جگہ پہ، تو سوکر صدیق فرماتے ہیں دودھ مجھے چاہیے تھوڑا سا، کہتے ہیں لے لیں جتنا آپ نے لینا ہے، بکروں سے دودھ دوتے ہیں اور ایک چھوٹا سا برتن ساتھ ہوتا ہے ان کے، دودھ لے کے آپ سلوں کی طرف جاتے ہیں اور ان کے پاس پانی ہوتا ہے اس کے اوپر پانی گراتے رہتے ہیں جب تک یہاں تک وہ ٹھنڈا ہو، اس کے نیچے جو والا جو دودھ ہے ٹھنڈا ہو گیا، اور پھر اللہ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہوتے ہیں، بیدار نہیں کرتے، بیٹھ جاتے ہیں، جب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلتی ہے تو دودھ پیش کرتے ہیں، ٹھنڈا کرنے کے بعد اور جب دودھ پی لیتے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سلم فرماتے ہیں، اسے بخاری کی روایت فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیتے رہے یہاں تک کہ میں راضی ہو گیا، خوش ہو گیا، خود نہیں پیا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیتے رہے یہاں تک کہ میں راضی ہو گیا اور خوش ہو گیا. تو ان کی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکون سے جڑی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ہے تو صحابہ کرام بھی خوش ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں تو صحابہ کرام ان سے بھی زیادہ پریشان ہیں. تو پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب وقت نہیں ہے جانے کا. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں بے شک وقت آ گیا ہے. پھر آگے چلتے ہیں اور راستے میں جاتے جاتے ایک اور قصہ آتا ہے، سراقہ بن مالک کا قصہ معروف ہے، صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے. سراقہ بن مالک جو ہے کہتا ہے میں مکہ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک اعلان میں نے سنا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو بکر صدیق دونوں میں سے کسی کو بھی زندہ مردہ لے کے آتا ہے اسے 100 اونٹ انعام ملے گا. اور سراقہ بن مالک معروف کھوجی تھا، راہگیر تھا، جو راستے کی پہچان بہترین طریقے سے جانتا تھا، قدموں کی آثار اور فٹ پرنٹس کو بہترین طریقے سے جانتا تھا. تو ایک تو کہتے میں ایک شخص آئے وہاں پر اور کسی نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ساحل کی طرف کچھ لوگ نظر آئے مجھے، مجھے لگتے محمد اور اس کے ساتھی تھے. سراقہ کو پتہ چل گیا کہ واقعی اب اپنے سراقہ کہتے ہیں، اب دل میں سوچ رہا ہوں کہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے لیکن اب اس کو میں کسی طریقے سے اس کی جان چھوڑ، یہ نہ ہو کہ یہ کسی اور کو کہہ دے تو اور لوگ وہاں پہ پہنچ جائے. تو سراقہ کہتے ہیں نہیں ہو نہیں سکتا، یہ فلان اور فلان ہیں، کھوجی ہیں سارے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے ہیں وہاں کہاں مل رہے ہیں، وہ تو جنوب کی طرف جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد تو جائے شمال کی طرف، مدینہ کی طرف جائے گا، وہاں کی کیا کرنے جائے گا؟ یعنی کوئی اس طرح سوچے ہی نہیں. پھر چھپکے سے خود اپنی لونڈی کو کہتے ہیں گھوڑا تیار کرو میرا، اور خود گھر کے پیچھے والے حصے سے نکل آتے ہیں، وہ گھوڑے کے آگے لے کے آتے ہیں، چھپکے سے پیچھے سے نکل جاتے ہیں. سراقہ کہتا ہے میں اسی ساحل کی طرف گیا جہاں سے مجھے پتا چلا، اور میں نے اپنے سامنے دیکھا، دونوں کو پہچان لیا، بکر صدیق تھے اور سیدنا اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. سراقہ کہتا ہے جب میں قریب پہنچا تو میرے گھوڑے کے جو ہاتھ ہیں، اگلی ٹانگیں جو ہیں، وہ زمین پر دب گئی اور میں گر گیا. پھر میں اٹھا اور گھوڑے کو بھی اٹھایا، اور میں نے اپنے تیر نکالے. ازلام، ازلام کہتے ہیں، تیر کو بھی کہتے ہیں اور ایسی لکڑی کو بھی کہتے ہیں جو تیر نما ہوتی ہے، لیکن وہ تیر کے لیے استعمال نہیں کی جاتی، بلکہ کس لیے استعمال کی جاتی ہے؟ بدشگونی، شگونی بدشگونی کے لیے. یہ شگونی بدشگونی کیا ہے؟ ایک ہے تطیر. تطیر عام حالات میں پرندے کو پکڑ کے اڑا دیتے ہیں. اگر پرندہ دائیں جرم جانب چلا جاتا تو مطلب جو میں نے کام کرنا ہے وہ کام ٹھیک ہے میں کروں، سفر کرنا ہے، شادی کرنی ہے، یا تجارت کرنی ہے، کوئی بھی کام ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس میں خیر ہے یا اس میں شر ہے، تو پرندے کو پکڑ کے ہوا میں اڑاتے تھے. پرندہ یہ اگر دائیں طرف اڑ جاتا تو خیر ہے، بائیں طرف اڑ جاتا تو شر ہے، چھوڑ دیتے. لیکن سفر کے حالت میں پرندے کہاں واسطے میں لے کے جائے، پرندے کہاں لے کے جا سکتے؟ تو پھر وہ سفر میں کیا کرتے؟ وہ بلکہ شہروں میں یہ چیز کرتے، گھروں بھی، تو تین لکڑیاں لے لیتے تیر روما، اسے ازلام کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. ازلام کیا ہے آیت کریمہ میں؟ یہی تو ہے. اب ازلام تین لکڑیاں لیتے تھے تیر روما، اور ایک پہ لکھتے تھے یا نشانی لگاتے تھے کام کرنا ہے، دوسرے پہ نہیں کرنا ہے، تیسرے خالی چھوڑ دیتے تھے کہ ریپیٹ دوبارہ کرو، اور ان تینوں کو کپڑے میں چھپا دیتے اور ہلا دیتے، پھر ان میں سے ایک نکالتے بغیر دیکھے. اگر نکلا تھا کہ کام کرنا ہے تو آگے بڑھتے، اگر نکلا تھا کام نہیں کرنا تو پیچھے ہٹ جاتے، نہ کرتے. اگر تیسری نکل آتی جو جس میں کچھ بھی نہیں ہے، اسے پھر دوبارہ یا بل دوبارہ کرتے جب تک کہ کوئی فیصلہ نہ ہو. سراقہ کہتے میں نے اپنی کمان سے یہ تیر نکالے، اور میں نے یہ قرآن دازی نما جو یہ چیز ہے سلامت اللہ برکات، یہ میں نے دیکھا تو اس میں میرے لیے وہ نکلا جو میں نہیں چاہتا تھا، یعنی نہ کرو. تو کہتے میں نے پروانی کی، میں پھر آگے بڑھا، اگرچہ بچپن سے انسان جس چیز پر پلتا ہے اور بڑا ہوتا ہے تربیت ہوتی ہے وہ دل سے نہیں نکلتی چیز عام طور پہ. اسے اس آیت کریمہ میں وہ ازلام کس چیز سے جوڑ لیا؟ انصاب سے، میسر سے اور خمر سے، وہ چیزیں تھیں جس سے دل جڑے ہوئے تھے. تو ان کا جو معنی تھا وہ بعد میں آئی سبحان اللہ، ایک وقت کے بعد جب ایمان مضبوط ہوا دل میں تب چھوڑنا بھی آسان تھا. اس لیے 13 سال میں جو حکم تھا کس چیز کا تھا؟ توحید کا تھا، ایمانیات کا تھا. اس لیے کہ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو پھر رسم و رواجیں بھی سب کے سب کا خاتمہ بڑی آسانی سے ہوتا ہے. جب ایمان کمزور ہے تو پھر تو رسم و رواج تو دور کی بات ہے، شرک اور بدعات سے آپ جان نہیں چھڑا سکتے. بہرحال دوسرے مرتبہ پھر قریب تو پھر گھوڑا جو ہے وہ اس کے پاؤں دھس جاتے ہیں، پھر اٹھتا ہے سوراخا کہتے پھر میں نے تیر نکالا، پھر میں نے قرآن اندازہ کی، پھر وہی نکلا جو میں نہیں چاہتا تھا، پھر میں آگے بڑھا. تیسری مرتبہ پھر میرا گھوڑا گر گیا. لیکن تیسری مرتبہ جب گھوڑا گرا اور میں نے اسے اٹھایا، پاؤں نکالے، تو ایسے گرد و غبار نکلے جیسے کہ آسمان تک دھواں تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. پھر تیسری مرتبہ میں نے اپنے تیر نکالے اور وہ عمل کیا، اس میں بھی وہی نکلا کہ نہیں کرو. تب مجھے پتا چلا کہ کچھ ہے. اور ایک روایت سے بخاری کی روایت میں آئے کہ جب پاؤں دھس جاتے تھے تو سوڑا کر مجھے یقین ہوا کہ یہ تم لوگوں کی وجہ سے، میرے دعا کرو میں آگے نہیں بڑھوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دعا کرتے پھر وہ آگے بڑھتا اس طریقے سے تین مرتبہ. جب تیسری مرتبہ پھر سوراخا کہتا ہے اے محمد اب میں نے جان لیا صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں آگے نہیں بڑھوں گا، وہ میرے پاس خبر ہے آپ کے لیے، وہ خبر سن لو. خبر یہ ہے کہ آپ کے سر پر اس وقت صدیق کے سر پر 100 اونٹ جو ہے، دونوں کے 100 اونٹ جو ہے وہ دیت تیار کر چکے ہیں، اور میں لوگوں کو روکوں گا، اس راستے تک نہیں آنے دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے. لیکن مجھے ایک ایسا عہد لکھ دیں، امن کا عہد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میرے لیے امن ہوگا، مجھے کوئی کچھ کہے گا نہیں. سوراخا کہتے مجھے یقین تھا کہ محمد جو ہے اب وقت آیا ہے غالب ہونے کا، اب غالب ہونے کا وقت ان کا آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابن فہرہ کو بلاتے ہیں، وہ لکھنا جانتے تھے، اور ایک رقعے پہ جلد کے ٹکڑے پہ لکھ وہ امن کا پیغام، امن کا عہد جو ہے وہ لکھ دے سوراخا کے لیے. ایک روایت میں آیا ہے کسرا کے کنگن کی بات، یہ بھی معروف روایت، یہ بھی ضعیف ہے. کسرا کے کنگن کی روایت جو ہے یہ ضعیف روایت ہے، اگرچہ بہت معروف اور مشہور ہے. ایک کتاب بڑی خوبصورت اور پیاری کتاب ہے، ما شاء ولم يثبت في السيرة، وہ چیزیں جو بہت عام ہوئی اور مشہور ہوئی سیرت میں لیکن ثابت نہیں ہے. اور اس کتاب میں بہت ساری ایسی قصے، وہ عقل حیران ہو جاتا ہے کہ کس طریقے انہوں نے تحقیق کی ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے ہیں کہ غائب تھیں. جیسا کہ غار میں، جب غار میں داخل ہوتے ہیں، ابھی قصہ میں سناؤں گا، تو بعض روایت میں آیا ہے کہ مکڑی نے اپنا جالہ وہاں پہ بنا لیا، اور کبوتر کبوتر انڈے بھی دے دیا، اپنا وہاں پہ گھونسلے بھی بنا لیا. یہ ضعیف روایت ہے، گھونسلے والی اور کبوتر والی اور یہ مکڑی والی جو روایت ہے جالے والی، یہ ضعیف روایت ہے. وہ آ رہا ہوں میں، وہ صحیح ہے، وہ صحیح ہے، وہ صحیح ہے، میں آ رہا ہوں. بہرحال تو سوراخا بن مالک چلا جاتا ہے، وسیم بکر صدیق جب غار کے قریب آتے ہیں. اچھا سوراخا ایک بات اور کہ سوراخا جب میں نے دیکھا دونوں کو پہلی مرتبہ، تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، محمد، وہ محمد کہتا تھا میں، کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یلتفت، سیدھے جا رہے ہیں اور کبھی بھی اپنے گردن موڑ کے ادھر ادھر دیکھا نہیں کرتے تھے، وہ مقصد مسلسل آگے پیچھے اوپر ہی دیکھ رہے تھے. انسان کب اس طریقے سے التفات کر کے بہت زیادہ آگے پیچھے دیکھتا ہے؟ کب کرتا ہے اس طریقے سے؟ جب ڈرا ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، اور خطرے کا امکان ہو. ایک اور بڑی بات ہے، جب کسی قیمتی چیز کی حفاظت کرنے لگتا ہے. آپ کے پاس اگر 50,000 ریال ہو، آپ نے بلد کی بھی سے گزرنا ہو، کیسے گزرتے ہیں؟ انسان ادھر بھی دیکھتے، کوئی ادھر بھی دیکھتے کہ کہیں سے کوئی قریب، الگ پتہ صرف آپ کسی اور کو پتہ نہیں ہے کہ جیب میں آپ کے کیا ہے. لیکن تجسس سا ہوتا ہے، انسان ادھر بھی دیکھتے ہیں ارے یہ قریب کیوں آ رہا ہے، اچھا یہ کوئی قریب آ رہا ہے پتہ نہیں، ارے آپ کو ہی پتہ کسی اور کو پتہ ہی نہیں، لیکن تجسس ہوتا ہے انسان کے دل میں سبحان اللہ. تو ان کا یہ التفات جو ہے، محض اپنے نہیں ڈر رہے تھے وہ، کیونکہ بعض رافضی کہتے ہیں وہ بکر صدیق جو ہے بڑے ڈرپوک ہیں. ایک تو یہاں پہ دیکھیں صحیح بخاری میں کہ سراخ بن مالک جو ہے وہ خود گواہی دیتے کہ آگے پیچھے دیکھ رہے تھے، ان کو ڈر تھا اپنی جان کا. جس کو اپنی جان کا ڈر ہوتا ہے وہ اس طریقے سے ساتھ نہیں دیتا، پہلی بات یہ ہے. قرآن مجید کی آیت لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابوبکر غم نہ کرو اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. رافض کہتے تھے قرآن مجید گواہی دیتا ہے کہ ابوبکر تو بہت غم زدہ تھے، ڈرے ہوئے تھے، بالکل ڈرے ہوئے تھے، غم زدہ بھی تھے، لیکن کس کے لیے تھے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھے. آپ سے ہم سے زیادہ قیمتی چیز کیا تھی؟ سید حضرت آدم، امام الانبیاء، سید البشر، افضل المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، افضل خلق علی الاطلاق آپ سلم، جس کوئی بھی نہیں، جتنی مخلوقات ہیں سب سے افضل ہیں اور سب سے اچھے ہیں. اس سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہوگی؟ اس لیے ڈر رہے تھے. اور جب غار کے قریب آئے، غار میں داخل ہو گئے، اور ایک غار کے نیچے کی ایک جگہ تھی، وہاں پہ چلے گئے. پہلے ابوبکر صدیق آپ سلم فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں آپ رکیں، میں جاتا ہوں پہلے. کیوں جاتے ہیں اندر پہلے؟ غاروں میں کیا ہوتا ہے؟ جانور ہی ہوتے ہیں، سانپ بچھو کو کاٹنے کو کوئی ایسی کوئی مضر کوئی چیز، موزی کوئی چیز نہ ہو کہ آپ سے لوگوں کو پریشانی نہ ہو. خود جاتے ہیں اور اس جگہ کی پوری صفائی کر لیتے ہیں، اور وہاں پہ کچھ سوراخ نظر آتے ہیں. ان سارے سوراخوں کو اپنے کپڑے سے جو چادر تھی جو پہنی ہوئی تھی اسے پھاڑ پھاڑ کے سوراخوں کو بند کیا، اب تہ بند بچ گیا. اگر کچھ اور پھاڑتے تو پھر ابھی ستر جو ہے وہ نہیں ڈھانپ سکتے تھے، اور دو سوراخ باقی رہ گئے. تو اپنے دونوں پاؤں رکھ دیتے ہیں اندر، ایڑیاں جو ہے ان سوراخوں میں رکھ دیتے ہیں ایسے، اور پھر عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائیں. اب سلم اندر جاتے ہیں اور ابوبکر صدیق کے ران پر اپنا سر رکھ دیتے ہیں اور وہاں پہ لیٹ جاتے ہیں. تین دن غار میں رہتے ہیں، اسی غار میں. اور میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ عامر بن نفیل شام کو آتے بکریاں چرا کے، وہ بھی رہتے، سیدنا عبداللہ بن ابوبکر وہ بھی آتے اور خبر لے کے آتے، پھر صبح واپس چلے جاتے سارے. تو ہوا یہ کہ کسی مضر موزی جانور نے ابوبکر صدیق کے ایک پاؤں پر ڈس لیا، اپنے پاؤں نہیں ہلایا، کہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیدار نہ ہو جائیں. اتنی شدید درد تھا، آنسو نکل آئے. جو ہی آنسو نکلے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر آنسو ٹپکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی. دیکھا ابوبکر رو رہے ہیں، کہ تو ابوبکر خیریت ہے، کیا ہو گیا؟ کہتے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لگتے کسی چیز نے ڈس لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں اور پاؤں کو دیکھتے ہیں اور اپنے لعاب مبارک لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں ان کے لیے. ابوبکر صدیق جب تین دن گزرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں اور عبداللہ بن اریقط اپنے وقت پہ آتے ہیں وعدے کے مطابق. دیکھیں 100 اونٹ، 200 اونٹ. عبداللہ بن اریقط کو بھی خبر مل گئی، اب کتنے پیسے لیے ہوں گے اس نے؟ 200 اونٹ تو نہیں لیے نا، یہ یقیناً بات ہے، لیکن خبر نہیں دی کہ میں جانتا ہوں کہاں پہ ہے. کافر میں نے ابھی بھی عرض کیا کہ علی دین کفار قریش، سیدہ عائشہ فرماتے ابھی کفار قریش کے دین پہ تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا. اگر کافر دنیا کے اعتبار سے سچا ہو اور دنیا کے اعتبار سے سیدھا ہو تو اس سے مدد لی جا سکتی ہے ضرورت کے وقت. دلیل ہے کہ نہیں؟ صحیح بخاری کی روایت ہے. اور شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ فتویٰ دیا کہ امریکن فورسز کی مدد لی جا سکتی ہے دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی تھی، فتاوا میں موجود ہے، دنیا کے بعض علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ جائز نہیں ہے، اور بہت ساری بحث کی، بہت ساری باتیں کی۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوا میں اس قصے کو بھی بیان فرمایا ہے کہ اس سے بڑھ کر کیا خطرہ تھا، پورا دین مٹ جاتا نا، آپ خطرہ تو دیکھیں نا، کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بکر صدیق اگر دونوں کو پکڑے اور قتل کر دیا تھا نعوذ باللہ، پھر کیا بچتا دین کا؟ وہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ کافر ہے، مشرک ہے، اس سے مدد کیوں لی؟ کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے اپنے عہد کا پکا ہے، گرچہ کافر ہے، اور کافر ملک کا عہد کا پکا ہو اسے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور ضرر بہت زیادہ ہو اس ضرر نقصان سے بچنے کے لیے تو کافر سے مدد لی جا سکتی ہے، اس کی دلائل موجود ہیں۔ اور شیخ ابن باز یہ ہمارے مشائخ نے جو بڑے علماء ہیں جب فتویٰ دیا محض اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے نہیں دیا، دلیل کی بنیاد پہ دیا، دلیل ہے واضح کہ نہیں؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، واضح دلیل ہے۔ اور پھر لوگوں نے کہا کہ وہ صدام تو اب چلا گیا ہے، اب یہ فورسز کیا کر رہی ہیں، ہمیشہ رہیں گی، اب یہ مکہ پہ قابض ہوں گی، مدینہ پہ قابض، حرمین شریفین پہ قابض ہو جائیں گی، اسلام مٹ جائے گا، کیا ہوا؟ باقی رہیں، اسلام الحمدللہ آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ تھا، تا قیامت رہے گا، حرمین شریفین الحمدللہ آج بھی امن و امان ہے، اور کل بھی رہے گا، تا قیامت رہے گا، جب تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ لیکن جلد بازی، جذبات، اور ایسے لوگوں سے فتاوا لینا جو علم سے بالکل دور ہیں، اور پھر ان کے اقوال کی بنیاد پر جذبات میں آ کے اپنے گروپ بنا لینا، اپنے امیر بنا لینا، اور ایک جہاد کے نام پر دہشت گردی پھیلا دینا، یہ کوئی حکمت عملی نہیں، اور کوئی دین اسلام سے اس کا تعلق نہیں۔ بتا دوں میں آپ کو، دین اسلام کا دین بالکل واضح روشن ہے، قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد ہے، صحابہ سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق، اگر آپ کے پاس کوئی علم ہے تو آپ بھی لائیں، اگر نہیں تو خاموشی اختیار کریں، اور جو حق بات کرتے ہیں ان کو برا بھلا نہ کہیں۔ راستے میں عبداللہ بن اریقط مشرک، عامر بن فہیرہ، ابو بکر صدیق اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چار لوگ ہیں۔ آگے چلتے ہیں اور راستے میں ام معبد رضی اللہ عنہا کا خیمہ نظر آتا ہے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں جاتے ہیں۔ خیمے میں کیا ہوتا ہے؟ ام معبد رضی اللہ عنہا کیا دیکھتی ہیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وصف جو ام معبد بیان کرتی ہے نا، وہ تاریخ کی کتابوں میں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ جو الفاظ انہوں نے چنے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ و شکل مبارک کا جو انہوں نے ایک تصویر کھینچی ہے اور ایک بیان فرمایا ہے، بے مثال ہے۔ اگلے درس میں انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کیا ہیں۔ یہ تو اخلاق ہیں، خلق اوصاف کیسے ہیں کہ دور سے دیکھنے والا کیا دیکھتا تھا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اور کس طریقے سے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں، سب سے پہلے کہاں جاتے ہیں، اور سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔